جمعرات 17 ستمبر کے سیربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. مشرق وسطی اور ایشیا سے یورپ آنے والے پناہ گزینوں کے حالات بد سے بدتر. ہنگری میں پناہ گزینوں سے جھڑپیں یو این نے مذمت کی. ایک پناہ گزین نے کہا
یہی تھا کہ چلو تھوڑی بہت مشکل ہے بارڈر کراسنگ میں, ترکی ایران سے بارڈر جو کراس کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے مشکل ہے, باقی یہ اندازہ نہیں تھا کہ 6-6 مہینے 2-2 مہینے سزائیں مقدمی پڑیں گی.
تفصیل ذرا دیر بعد, پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ ہنگری کی طرف سے پناہ گزینوں کے ساتھ کیے گئے برے برتاؤ سے انہیں صدمہ پہنچا ہے اور ایسا رویہ ناقابل قبول ہے. تفصیل بتائیں گی سبا ناز.
ہنگری میں پولیس نے سربیا سے سرحد عبور کرنے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کو واپس پیچھے دھکیلنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی توپ کا استعمال کیا ہے, جس سے کم از کم 2 پناہ گزین زخمی ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پناہ کے طالب لوگوں سے ایسا رویہ ناقابل قبول ہے. ادھر جرمن پولیس نے کہا ہے کہ بدھ کے روز 7,266 لوگ جرمنی میں داخل ہوئے ہیں اور یہ تعداد گزشتہ سے تقریباً دگنی ہے. زیادہ پناہ گزینوں کی منزل جرمنی ہے.
دوسری طرف کرویشیا کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی بہت بڑی تعداد ان کے ملک میں آنے سے وسائل پر بوجھ پڑ رہا ہے. کرویشیا کے ایک سرحدی علاقے میں پناہ گزینوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. ملک کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ وہ افراد جو پہلے ہی کرویشیا میں ہیں انہیں فوراً وہاں پناہ کی درخواست دینا ہوگی, ورنہ انہیں غیر قانونی پناہ گزین قرار دیا جائے گا. برطانیہ میں حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے رکن جیرمی کاربن نے اپنی پارٹی کا سربراہ منتخب ہونے سے 2 دن پہلے ہی برطانوی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد کی توثیق کی ہے, جس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی. تفصیل بتائیں گے ہارون رشید.
اس قرارداد کو 9 اراکین پارلیمان کی حمایت حاصل ہے, جن میں جیرمی کوربن بھی شامل ہیں. اس قرارداد پر ابھی بحث نہیں ہوئی ہے. قرارداد میں برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ پاکستانی حکومت سے اس بات کی ضمانت لیں کہ سرحدوں پر ہونے والی ایسی دہشت گردانہ کارروائیاں جنہیں ریاست کی حمایت حاصل ہے وہ فوری طور پر بند کر دی جائیں. قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ برطانیہ کو چاہیے کہ پاکستان کی حکومت 1947 سے پہلے کی سرحدی صورتحال کو بنا کسی تاخیر کے اپنائے, اور یہ بھی یاد کہ اسلامی شدت پسندوں کی جانب سے جموں اور کشمیر میں نسل کشی کے لیے کیے گئے حملے کو اس برس 25 سال مکمل ہو رہے ہیں.
پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوجی عدالت کی طرف سے ایک مجرم کو سنائی گئی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا ہے. ہائی کورٹ نے آج مجرم کے والد کی درخواست پر سماعت کی تھی. تفصیل بتائیں گے عبداللہ فاروقی.
مجرم طاہر کو فوجی عدالت نے 2 سال قبل بنو جیل پر حملہ کرنے اور وہاں سے غیر قانونی تنظیموں کے درجنوں شدت پسند افراد فرار کروانے کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی تھی. ان کے والد نے درخواست دی تھی کہ ان کا بیٹا گزشتہ 2 سال سے لاپتہ تھا, تاہم انہیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کو فوجی عدالت کی طرف سے موت کی سزا سنائی گئی ہے. سرکاری وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں مجرم طاہر کے مقدمے کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے 15 روز کی مہلت دی جائے, جس پر عدالت نے اکتوبر کے پہلے ہفتے تک مجرم کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے.
چلی میں حکام نے ساحلی علاقوں میں رہنے والے 10 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے. ملک میں مقامی وقت کے مطابق شام 7:54 پر آنے والے 8.3 شدت کے زلزلے کے بعد حکام نے سونامی کی وارننگ بھی جاری کی ہے. اب تک اس زلزلے سے 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے 14 سالہ مسلم بچے احمد کو وائٹ ہاؤس میں آنے کی دعوت دی ہے. اس بچے کو پولیس نے اسکول سے حراست میں لیا تھا. اس پر شبہ تھا کہ اس نے ایک بم بنایا ہے, جبکہ یہ بچہ سائنس کے مضمون کا شوقین ہونے کے ناطے مختلف ایجادات کرتا ہے. اپنا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا کلاک اسکول لے جانے پر اسے گرفتار کیا گیا تھا. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ احمد کی طرح کے بچے سائنس میں دلچسپی سے امریکہ کو عظیم تر بنا رہے ہیں. جنوبی سوڈان میں حکام نے بتایا ہے کہ ایک آئل ٹینکر کے پھٹنے سے کم 170 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی زخمی ہیں. یہ افراد اس آئل ٹینکر سے تیل نکالنے جا رہے تھے جب وہ الٹ گیا اور یہ حادثہ پیش آیا. ریاست کے گورنر نے اقوام متحدہ اور امدادی تنظیم ریڈ کراس سے اپیل کی ہے کہ وہ مدد کریں, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں سے نمٹنا حکومت کے لیے مشکل ہے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے عراق میں 2 خودکش حملے کیے ہیں, جن کے نتیجے میں کم سے کم 20 افراد مارے گئے. یہ حملے دارالحکومت بغداد میں کیے گئے ہیں. ان حملوں میں پولیس کی چیک پوائنٹس کو نشانہ بنایا گیا اور ساتھ ہی شیعہ اکثریت کے علاقوں میں 2 مصروف بازاروں میں بھی حملے کیے گئے. برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI5 کے سربراہ اینڈریو پارکر کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے باعث شدت پسند حکام کی نگرانی سے بچ کر رابطے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ مسٹر پارکر نے پہلی بار انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ خفیہ ایجنسیز اہم معلومات حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ کمپنیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی قسم کے ممکنہ خطرے کے حوالے سے حکام کو آگاہ کریں۔ ایک پالتو کتے کی زندگی بچانے کے لیے فضائی کمپنی ایئر کینیڈا کی فلائٹ کو متبادل جگہ پر اتار لیا گیا۔ سمبا نامی 7 سالہ فرانسیسی بل ڈاگ جہاز میں سامان کے حصے میں سوار تھا۔ تاہم پائلٹ نے جہاز کو اس وقت فرینکفرٹ میں اتار لیا جب انہیں معلوم ہوا کہ کارگو میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا سسٹم خراب ہو گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ چلی میں شدید زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری ہوئی۔ چلی کے حکام نے ساحلی علاقوں میں رہنے والے 10 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ سیربین میں تو سنیں گے ہی، لیکن بی بی سی اردو .com پر آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی جانب۔ یورپ میں پناہ گزینوں کا مسئلہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلقانی ریاستوں اور سینٹرل ایشیا کے راستے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی منزل جرمنی ہے۔ پناہ کی تلاش میں مشکل ترین سفر کرنے والوں میں زیادہ تر لوگ شام سے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں افغانستان، عراق اور پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جرمنی سے تازہ تفصیلات تو سنوائیں گے ہی، جہاں ہمارے ساتھی جاوید سمرو ہیں، اور ایسے پاکستانیوں سے گفتگو بھی آپ سن سکیں گے جو ان پناہ گزینوں میں شامل ہیں۔ پہلے سنیے کہ ہنگری اور سربیا کی سرحد پر کیا کچھ ہو رہا ہے، جہاں ہنگری میں پولیس نے سربیا سے سرحد عبور کرنے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کو واپس پیچھے دھکیلنے کے لیے آنسو گیس کے گولے پھینکے اور پانی کا استعمال کیا، جس سے کم از کم 2 پناہ گزین زخمی ہو گئے ہیں۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ، ذیشان حیدر کی زبانی۔
5,000 سے زیادہ پناہ گزین اس وقت ہنگری کی سرحد سے متصل سربیا کے علاقے ہوگوز میں جمع ہیں اور ہنگری میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہنگری نے سرحد کو خاردار تاروں کی مدد سے بند کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہنگری کی پولیس اور پناہ گزینوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ ہنگری نے ان پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کی جانے والی کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس کے 20 پولیس اہلکار اس وقت زخمی ہو گئے تھے جب پناہ گزینوں نے ایک گیٹ میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی۔ ہنگری کی پولیس نے پناہ گزینوں پر الزام عائد کیا کہ وہ بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تارکین وطن نے احتجاجاً سرحد پر تعینات ہنگری کے سیکیورٹی اہلکاروں پر پانی کی بوتلیں اور پتھر پھینکے، جبکہ پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی تیز دھار کا استعمال کیا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے بتایا کہ جھڑپوں کے بعد ایمبولنس کے ذریعے کئی زخمی افراد کو طبی امداد دی گئی۔ ان میں سے زیادہ تر افراد آنسو گیس سے متاثر ہوئے تھے، جبکہ کچھ کو زخم بھی آئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ ہنگری کے پناہ گزینوں سے برتاؤ سے انہیں صدمہ پہنچا ہے اور ایسا رویہ ناقابل قبول ہے۔ وہاں موجود عراق کے عامر حسین نے بتایا، ہم جنگ اور تشدد سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں اور ہمیں یورپ میں اس غیر انسانی اور ظالمانہ رویے کی توقع نہیں تھی۔ دوسری جانب کرویشیا نے کہا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو شمالی یورپ جانے کا راستہ فراہم کرے گا۔ منگل کی رات کو پناہ گزینوں کا پہلا گروپ سربیا اور کرویشیا کی سرحد پر پہنچا تھا، جن میں سے زیادہ تر کی منزل جرمنی ہے۔
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ آپ نے ذیشان حیدر سے سنی، جس میں آپ نے سنا کہ ان پناہ گزینوں کی منزل جرمنی ہے، جہاں ہمارے ساتھی جاوید سمرو بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے جاوید سے بات کی، جو اس وقت میونخ میں ایک اسٹیشن کے باہر موجود تھے۔ میں نے ان سے وہاں کی تازہ صورتحال معلوم کی۔
اور یہاں پر مسلسل لوگوں کی اب بھی آمد جاری ہے، گو کہ ہنگری نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جھڑپیں ہوئی ہیں پناہ گزینوں اور سیکیورٹی کے لوگوں کے درمیان، لیکن پھر بھی جو لوگ پہلے سے ہنگری میں موجود تھے یا اور علاقوں میں، وہاں سے مسلسل لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی ہم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک ٹرین بھری ہوئی پناہ گزینوں کی پہنچی ہے یہاں میونخ کے اسٹیشن پر، جس میں بیشتر لوگ تو شام سے ہیں، لیکن ان میں بہت بڑی تعداد افغانستان سے آنے والوں کی بھی تھی اور کچھ پاکستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ کل 7,000 سے زیادہ لوگ جرمنی پہنچے ہیں اور اس سے ایک روز پہلے یعنی منگل کے روز 6,000 کے قریب لوگ پناہ گزین یہاں جرمنی کے اس مین ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے ہیں.
جاوید یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہنگری نے سرحد بند کر دی ہے, لوگ کروشیا کے راستے سے وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا صورتحال ہے, کتنی تعداد میں لوگ کیا ابھی بھی آ رہے ہیں اسی طرح سے جیسے پہلے ریلا سا چلا آ رہا تھا؟
دیکھیں جب پہلے شروع ہوا تھا تو بہت سارے لوگ آ رہے تھے, جرمنی نے جب اپنی سرحدیں کھول دی تھی تمام تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے اور بہت بڑے بڑے جتھے پہنچ رہے تھے یہاں جرمنی اور میونخ. لیکن جب سے یہ سرحد بند ہوئی ہے تو جو لوگ پہلے سے ہی وہ سرحد پار کر چکے ہیں اور جو پہلے سے ہی ہنگری میں موجود ہیں ان کی کھیپیں اب بھی پہنچ رہی ہیں, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب بھی آج بھی کوئی 4,000 کے قریب لوگ اب تک پہنچ چکے ہیں جرمنی اور مزید لوگوں کے آنے کا امکان ہے.
تو جاوید جو لوگ پہنچ چکے ہیں اب ان کی زندگی کیسی ہے, کن حالات میں ہیں وہ لوگ؟
دیکھیں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ پہنچتے ہیں یہاں پر وہ اتنے لمبے سفر کے بعد, کچھ لوگوں کو تو مہینے ہو گئے ہیں وہ سفر کر کے اور مختلف ممالک کے ہوتے ہوئے سمندروں کے راستے اور پہاڑوں کے راستے یہاں پہنچتے ہیں, تو ان کی بہت بری حالت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے یہاں پہ رشتہ دار ہوتے ہیں, اب ہم ایک افغان فیملی سے ملے جو آج ہی پہنچی ہے اور آج ہی جرمنی کے شہر ہیمبرگ جا رہی ہے کیونکہ ان کے کچھ جاننے والے اور رشتہ دار وہاں پہ ہیں. جن کے کوئی جاننے والے یا رشتہ دار نہیں ہیں وہ یہاں پر رجسٹریشن کرواتے ہیں پولیس کے ساتھ, اور پولیس ان کو بسوں میں اور ٹرینوں میں بٹھا کر دوسری کاؤنٹیز میں دوسرے جرمنی کے علاقوں میں بھیجتی ہے جہاں پر اسپورٹس کمپلیکسز ان کو دیے گئے ہیں, اسکول جو کچھ خالی تھے ان میں ان کی اکوموڈیشن کرائی گئی ہے, کچھ ہوٹلوں میں, کچھ دور دراز کے علاقوں میں رکھا گیا ہے. تو اس طرح مختلف جرمنی کے شہروں میں لوگوں کو بانٹ دیا جاتا ہے, لیکن آنے کا تسلسل اب بھی جاری ہے.
جاوید ابھی آپ نے ذکر کیا کہ افغانی بھی ہیں ان پناہ گزینوں میں, تو یہ بتائیں کوئی پاکستانی بھی دکھائی دے رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں پاکستان کے لوگ بھی؟
جی بالکل آ رہے ہیں, کل ہم نے ایک پاکستانی لوگوں سے بات کی ہے جو بتا رہے ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں دیکھ چکے ہیں پاکستانی جو پہنچ رہے ہیں جرمنی اور یورپ کے دیگر علاقوں میں. آج بھی ہمیں کچھ پاکستانی ملے ہیں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستانی آ رہے ہیں وہ اکیلے آ رہے ہیں, وہ انفرادی طور پہ آ رہے ہیں, اور زیادہ تر نوجوان لڑکے یا مرد ہیں, ان کی فیملیز ان کے ساتھ نہیں آ رہی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستانی آ رہے ہیں وہ زیادہ تر معاشی معاملات کی وجہ سے یہ سفر کر رہے ہیں, لیکن باقی عرب دنیا سے یا سیریا سے شام وغیرہ سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ وہاں سے جنگوں کی صورتحال سے بھاگ کر یہاں پہنچ رہے ہیں اور وہ فیملیز کے خاندانوں کے ساتھ آ رہے ہیں.
جرمنی سے یہ تھے ہمارے ساتھی جاوید سمرو, اور جاوید نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ میونخ میں انہوں نے ایسے پاکستانیوں سے ملاقات کی ہے جو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جرمنی پہنچے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان پاکستانیوں کے ساتھ جاوید سمرو کی گفتگو.
میں اس وقت میونخ کے مرکزی ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوں, اور یہ وہ ریلوے اسٹیشن ہے جہاں پر میسیڈونیا سے, ہنگری سے اور بہت سارے اور علاقوں سے لوگ آ کر جرمنی میں داخل ہو رہے ہیں, اور یہاں سے پھر ان کو جرمنی کی مختلف کاؤنٹیز میں بھیجا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو یہاں پہنچنے میں مہینے لگے ہیں اور کچھ سالوں میں پہنچے ہیں. یہاں اس وقت ہمارے ساتھ 3 پاکستانی موجود ہیں جو اپنی ہمیں کہانی سنا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے گا.
ناصر عباس.
تو بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کیسے پہنچے ہیں؟
پاکستان سے آئے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے نکلے ہوئے, پہلے ایران, پھر ترکی سال رہے ہیں, پھر یونان میں جیل میں رہے ہیں 6 مہینے بارڈر کراسنگ کے چکر میں, وہاں سے پھر مقدونیا, سربیا, ہنگری, آسٹریا, تو ابھی ادھر 1 مہینہ ہو گیا.
اچھا تو یہ بتائیں کہ پھر یہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا ہے؟
یہاں پہنچے ہیں یہ پولیس والوں کے پاس گئے ہیں, یہ ہمیں لے کے کیمپ میں چلے گئے ہیں, وہاں ہماری فنگر لیے ہیں اور تصویریں وغیرہ لی ہیں, اس کے بعد ایک اور کیمپ میں چینج کیا ہے, وہاں سے پھر ابھی ادھر چینج کیا ہے, ساتھ ہی ہے ایک کیمپ ادھر, ہم ادھر رہ رہے ہیں.
تو کیا سوچ کے آپ چل پڑے ہیں پاکستان سے, کیا ذہن میں تھا آپ کے؟
یہی تھا کہ بیٹر فیوچر کے لیے ہر بندہ سفر کرتا ہے, ہم بھی اسی لیے نکلے ہیں.
تو یہاں پہ کوئی بہتر
امید ہے؟ یونان میں اور پچھلے ملکوں سے تو بہتر ہے کافی سارا.
اچھا تو پچھلے ملکوں میں کیا ہوا؟
6 مہینے قید کا بتا رہا ہوں یونان میں, ہم 2 بندے جو ہیں ادھر رہ کے آئے ہیں کیمپ میں, کیمپ نہیں ہے جیل ہے, وہ دیتے تو کھانا زندہ رہنے کے لیے کھانا دیتے ہیں ادھر, ادھر 6 مہینے سزا بھگت کے 13 دن یونان میں رہا ہوں, پھر ادھر نکل آیا تھا.
آپ کا کیا نام؟
ناوید.
ناوید
جی ہاں.
تو آپ کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں؟
میں پاکستان سے آیا ہوں, ایران, ترکی جیسے یہ بتا رہے ہیں, اور یونان میں اسٹے کیا میں نے 8 سال.
8 سال یونان میں رہے؟
کیا کرتے رہے یونان میں؟
ادھر یہی جو کام جو بھی ملتا تھا کر لیتا تھا.
تو پھر یونان میں کیوں نہیں ٹھہرے، یہاں کیسے آ گئے؟
یونان میں وہ نہیں دیتے ہیں، پیپر نہیں دیتے ہیں، ابھی یہ مسئلہ ادھر، اسی لیے ادھر آئے ہوں.
تو یہاں پہنچنے کے بعد اب کیا کیا ہے، کیسی زندگی ہے، کیا
ادھر آیا ہوں؟ ادھر مشن میں آ کے اترا تھا، تو ادھر سے پولیس کی گاڑی لے کے گئی تھی کیمپ میں، ادھر سے پھر مجھے بھیجا ایک اور کیمپ ہے ادھر بھیج دیا، پھر ادھر سے ٹرانسفر کر کے ایک بہت دور شہر ہے ادھر سے مویچن سے، تقریباً ہے 5 گھنٹے کا تقریباً سفر، پہاڑ ہیں جنگل ہے، جس کے سینٹر میں ایک مکان دیا مجھے، ادھر نزدیک کوئی بھی مارکیٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بس اسٹاپ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. آج ادھر سے پھر ادھر آئے ہوں، جا رہا ہوں واپس یونان جانے کے لیے.
آج پھر واپس یونان جا رہے ہیں، اتنی محنت کر کے واپس آئے ہیں؟
بس ادھر آئے ہوں. ہر آدمی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو میری قسمت میں میرا خیال سے ادھر اور دانا پانی نہیں ہے.
تو یہاں آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟
22 دن ہو گئے ہیں.
22 دن میں آپ بور ہو گئے، 8 سال آپ یونان میں؟
یونان بس ادھر کا جو ہے کلچر میں سمجھ چکا تھا، ادھر کا زبان جو ہے لینگویج جو سب کچھ آ رہا تھا مجھے، تو ادھر میرے لیے جو ہے بہتر ہے.
آپ پچھتا رہے ہیں پاکستان سے نکل گئے؟
نہیں، میں پچھتاوا نہیں ہے، آئے ہیں، کچھ کام کیا ہے، پیسے کمائے ہیں، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہوئے ہیں، خود بھی ٹھیک ہوں.
آپ کہاں سے آئے، کیا ہے آپ کا نام؟
پاکستان سے آیا ہوں، میرا نام محسن ہے، محسن رشید. پاکستان سے آئے ہوں، ایران، ایران سے ترکی، اور ترکی سے یونان میں آ گئے. تقریباً 6 ماہ سزا کاٹی ہے ادھر، سزا کاٹی ہے یونان میں. یونان سے پھر اسی طرح سربیا، مقدونیا، ہنگریا، آسٹریا، پھر اسی طرح ادھر پہنچی ہے. جب اسٹیشن پہ آئے تو پولیس والوں نے پکڑا ہے، پولیس والوں نے پکڑ کے کیمپ میں لے گئے، ادھر فنگر ہوا ہے، تصویریں وغیرہ ہوئی ہیں، سیم سب ایک جیسے ہی ہم ادھر جو بھی ہے.
تو یہاں جب آپ آئے ہیں تو یونان والوں نے چھوڑا کیسے آپ کو؟
وہ سزا پوری ہو گئی تھی ہماری، 6 ماہ ادھر سزا تھی، اس کے بعد ہرتی ایک ملی تھی 1 ماہ کی، ہمارا ملک چھوڑ جو، پھر چھوڑنا پڑا، مجبوری تھی، ادھر رہنے کا فائدہ نہیں ہے.
حالات کوئی نہیں ہے ادھر، نہ کوئی انسان نیتی ہے، بس جن کا سیٹ ہے ان کا سیٹ ہے، باقی ادھر کے کوئی حالات نہیں ہے.
تو یہاں پر آ کر بھی
دوائی تک نہیں دیتے ہیں ادھر کیمپ میں، میرا بھائی جس میں ہم رہے ہیں، دوائی تک نہیں دیتے ہیں. 6 مہینے سزا بھگت کے آئے ہیں، ہم جانتے ہیں.
تو جب آپ پاکستان سے نکلے ہو تو آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کس طرح کے حالات ہوں گے، اور آپ کے گھر والوں نے؟
اس قدر نہیں تھا اندازہ، جتنا ہوا ہے اتنا اندازہ نہیں تھا. یہی تھا کہ چلو تھوڑی بہت مشکل ہے بارڈر کراسنگ میں، ترکی ایران سے بارڈر جو کراس کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے مشکل ہے، باقی یہ اندازہ نہیں تھا کہ 6 مہینے، 2 مہینے سزائیں مقدمی پڑیں گی.
تو آپ کے گھر والوں کی کیا حالت ہے وہاں پہ، کیا ان کی سوچ ہے، بات کرتے ہیں آپ سے؟
پریشان بات کرتے ہیں، سوچ انہوں نے کیا سوچنی ہے، جب بچے باہر کہیں جیل میں ہو، کہیں سزا کاٹ رہے ہوں، تو گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ ابھی یہ اسی لیے واپس جا رہا ہے، ادھر 2-4 پیسے کماتا تھا، ادھر 8 مہینے اس کے گھر کا نظام نہیں چلتا ہے اگر یہ ادھر بیٹھا رہے گا، یہ اس لیے واپس جا رہے ہیں.
تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں، جرمنی میں آ گئے ہیں،
ان کو انٹرویو انہوں نے بولا ہے.
مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو، یہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کو ہم پناہ کیوں دیں، وہاں پر آپ کی زندگی کو تو خطرہ نہیں تھا، اور اگر زندگی کو خطرہ تھا تو یونان میں بھی تھے آپ.
وہ بھی ہے نا، کوئی شیعہ کمیونٹی کا ہے، کوئی کسی کمیونٹی کا ہے،
مطلب آپ سے کہیں گے وہ کہ جی آپ کو ہم کیوں دیں یہاں پہ پناہ، آپ کی زندگی کو کیا خطرہ تھا؟ گجرات میں تو کچھ نہیں ہوا ہے سر، تو آپ لوگ کافی رشتے دار وغیرہ آئے ہیں؟
رشتے دار وغیرہ
لوگ بندے ہیں ایک ہی فیملی کے.
ادھر آنے کا مقصد تو یہی ہے، جب انٹرویو میں پوچھیں گے یہی بولیں گے بھائی غربت ہے ادھر، کام دھندا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو اس لیے آئے ہیں، کیونکہ ادھر کوئی کام بھی مل جاتا ہے، ادھر پیسہ بھی زیادہ ہے، چلو ادھر سے کچھ یورو میں بھیجیں گے، ادھر روپیوں میں چینج ہوتے ہیں تو ذرا سرکٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. ادھر کام کر کے اگر ہم سارا دن کام کریں تو 500 روپیہ لیتے ہیں، 400 روپیہ لیتے ہیں، تو اس سے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے.
اچھا سنا ہے کہ بہت سارے پاکستانی اور افغان ہیں جو پہنچ رہے ہیں یورپ، تو کتنے کے آپ ملے ہیں راستے میں، کتنے ملے؟
ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں.
اچھا
البانیا کے ہیں، رومانیا کے ہیں، رشیا کے ہیں، یوکرین کے ہیں، جدھر کیمپ میں ہم رہ کے آئے ہیں ادھر سب کنٹری کے لوگ ہیں.
ابھی آپ سن رہے تھے جاوید سمرو کی جرمنی پہنچنے والے پاکستانیوں کے ساتھ ایک گفتگو. ادھر امریکہ کے ایک جنرل نے ابھی تسلیم کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے امریکہ کا شام کے باغیوں کو تربیت دینے کا منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے. کانگریس نے دولت اسلامیہ کے خلاف ایک اہم حکمت عملی کے تحت 5,000 باغیوں کو تربیت، اسلحہ اور دیگر سامان فراہم کرنے کے لیے $50 کروڑ کی منظوری دی تھی. تفصیل مہاپارا صفدر کی زبانی.
جنرل آسٹن نے جو امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ ہیں، یہ بیان سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے بعد دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ کے تربیت یافتہ کتنے باغی لڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تعداد بہت ہی کم ہے، شاید ہم 4 یا 5 افراد کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاف ظاہر ہے کہ سالانہ 5,000 افراد کو بھرتی کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکا، مگر انہوں نے کہا کہ صبر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کام میں کچھ وقت تو زیادہ لگ رہا ہے، لیکن اگر ہمیں دیر پا اور مثبت نتائج حاصل کرنی ہے تو شاید یہی طریقہ ہوگا۔ جنرل آسٹن کے ہمراہ دفاع کی پالیسی کے نائب وزیر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی مزید 100 باغی تربیت لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ صرف ان افراد کو بھرتی کر رہا ہے جو دولت اسلامیہ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ کہ شامی فوج سے۔ ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ شمالی شام میں امریکہ کے ان تربیت یافتہ جنگجوؤں کا کیا ہوا جن پر حملہ ہوا تھا، ان میں سے کئی مارے گئے، کچھ یرغمال بنا لیے گئے اور کچھ ابھی تک ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ جنرل آسٹن نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہوا کہ دفاع کے سینئر اہلکاروں نے شام میں دولت اسلامیہ یا القاعدہ کی طاقت کو کم کرنے کے لیے یا کم دکھانے کے لیے انٹیلیجنس کے شواہد میں کچھ گڑبڑ کی ہے یا کچھ رد و بدل کیا ہے تو ان کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اس ماہ کے شروع میں روزنامہ ڈیلی بیسٹ نے یہ الزام لگایا تھا کہ شام کی لڑائی کے بارے میں انٹیلیجنس کے تجزیہ کاروں کی رپورٹوں میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور یورپ نے کچھ ایسے شامی افراد کو تربیت فراہم کی تھی جو صدر اسد کی حکومت کا تختہ الٹنے میں مدد دے سکیں، لیکن اب اس کا کہنا ہے کہ اس میں فی الحال ابھی تک ناکامی کا سامنا ہے۔
امریکی جنرل نے کہا ہے کہ امریکہ کے شام کے باغیوں کو تربیت دینے کا منصوبہ ناکام رہا ہے۔ تفصیل بتا رہی تھی مہپارا صفدر۔ چلی میں طاقتور زلزلہ آیا جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی، اس وارننگ کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ زلزلے کی شدت 8.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ چلی میں حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کے سبب سمندر میں 15 فٹ بلند لہریں اٹھی تھیں۔ مقامی ٹی وی پر دکھائے جانے والے مناظر میں پانی قصبوں میں آ گیا ہے۔ چلی کے صدر نے ٹی وی پر عوام سے خطاب میں کہا ہے کہ ساحلی علاقوں میں نقل مکانی کرنے والے افراد بلند مقام پر رہیں۔ متاثرہ افراد کی امداد کے لیے طبی اور ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں بھیج دی گئی ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق شام 7:54 پر آنے والے اس زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدت 8.3 تھی، جبکہ اس کا مرکز دارالحکومت سے 232 کلومیٹر دور تھا۔ زلزلے کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چلی کے وزیر داخلہ جارج بورگوس نے کہا ہے کہ پچھلے زلزلوں میں ہونے والے نقصانات کی نسبت اس زلزلے میں نقصانات کی تعداد میں کمی رہی۔
ایسٹر آئی لینڈ، ہوان فرنینڈس اور سان فیلیک کے مجموعہ جزائر میں سونامی کی وارننگ ختم کر دی گئی ہے۔ ہمارا ملک ایسے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا، اس لیے حالیہ زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد کم رہی۔
چلی کے حکام نے ساحلی علاقوں میں رہنے والے 10 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ پورے علاقے میں بجلی کا نظام معطل ہے۔ چلی کی صدر مچل بیچلٹ نے ٹی وی پر خطاب کے دوران کہا ہے،
un duro golpe de la naturaleza, este terremoto grado 8.4 grado Richter con el epicentro 46 kilómetros al oeste de
Canadá. زلزلے کے فوراً بعد حفاظتی اقدامات شروع کر لیے گئے تھے۔ ہماری پوری توجہ لوگوں کو بچانے پر اور شدید زلزلے اور اس کے بعد سونامی کی وارننگ کی وجہ سے لوگوں کو ساحلی علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنے پر مرکوز تھی۔ یہ سب تسلی بخش طریقے سے کر لیا گیا اور مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ جنہیں وہاں سے نکالا گیا بہت مشکل میں ہیں۔ کچھ مقامات پر سردی بھی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ساحلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے افراد بلند مقام پر رہیں۔
Las medidas tomadas fueron tomadas de manera muy rápida, apenas producido este terremoto.
ایک بار پھر ہمیں ایک اور قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریکٹر اسکیل پر 8.4 کی شدت کے زلزلے نے ہمارے ملک کے بہت سے اہم حصوں کو متاثر کیا ہے، اور بدقسمتی سے ہمیں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کل میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے جا رہی ہوں اور نقصانات کی تفصیلی معلومات حاصل کروں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد متعدد ذیلی جھٹکے بھی محسوس کیے گئے۔ ادھر ارجنٹائن کے چند علاقوں میں بھی زلزلے کی شدت کو محسوس کیا گیا، جہاں متعدد عمارتیں خالی کرا لی گئی ہیں۔ چلی کا شمار دنیا کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ فروری سن 2010 میں 8.8 شدت کے زلزلے میں 500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
چلی میں زلزلے کے بعد لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا نازیہ گلزار کی زبانی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
زمبابوے کے دورے کی تیاری کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مختصر تربیتی کیمپ آج سے لاہور میں شروع ہو گیا۔ سلیکشن کمیٹی نے گزشتہ روز اس دورے میں کھیلے جانے والے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے ٹیموں کا اعلان کیا تھا۔ چیمپئنز لیگ میں چیلسی نے اسرائیلی کلب مکابی کو 4 گول سے شکست دے دی۔ یہ نتیجہ چیلسی کے مینیجر ہوزے مورینیو کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا، اور یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ یہ زبردست جیت ہے، کیونکہ کئی ہفتوں سے وہ یہ بھول چکے تھے کہ جیت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ چیلسی انگلش پریمیئر لیگ کی دفاعی چیمپئن ہے، لیکن اب تک وہ 5 میں سے صرف 1 میچ جیت پائی ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر 17ویں نمبر پر ہے۔ چیمپئنز لیگ کے دیگر میچوں میں آرسنل کو کروشیا کے کلب ڈینامو کے ہاتھوں 1-1 میں 2 گول سے شکست ہو گئی۔ یہ آرسنل کے مینیجر آرسین وینگر ہیں جو اس شکست کا ذمہ دار ریفری کو قرار دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلا گول آف سائڈ تھا، اور پھر جیروٹ کو ریڈ کارڈ دکھایا جانا بھی انتہائی سخت فیصلہ تھا۔ دفاعی چیمپئن بارسلونا اور روما کا میچ برابر رہا، جبکہ بائن میونخ نے اولمپیاکس کو 3 گول سے ہرا دیا، جس میں تھامس مولر کے 2 گول شامل تھے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان اتوار کے روز کیا جائے گا۔ بھارتی ہاکی فیڈریشن پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار نہیں، لیکن بھارتی فٹ بال فیڈریشن کو یقین ہے کہ بھارتی حکومت پاکستانی فٹ بال ٹیم کو بھارت آنے کی اجازت دے دے گی، تاکہ وہ 23 دسمبر سے کیرالا میں شروع ہونے والے ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن کپ میں حصہ لے سکے۔ پاکستان اور چینی تائپے کے درمیان ڈیوس کپ مقابلہ کل سے ترکی کے شہر ازمیر میں شروع ہو رہا ہے، جبکہ برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ڈیوس کپ ورلڈ گروپ کا سیمی فائنل کل سے گلاسگو میں کھیلا جا رہا ہے۔
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے تھے عبدالرشید شکور۔ یہاں برطانوی پارلیمان میں لیبر پارٹی کے رہنما نے اپنے انتخاب سے 2 دن پہلے ہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں ایک موشن پر دستخط کیے ہیں۔ یہ اس کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کر سن سکیں گے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا۔ سنیے نقبت ملک کی زبانی۔
اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ ہنگری کی طرف سے پناہ گزینوں کے ساتھ کیے گئے برے برتاؤ سے انہیں صدمہ پہنچا ہے اور ایسا رویہ ناقابل قبول ہے. دوسری طرف کرویشیا کا کہنا ہے کہ وہ پناہ گزین جو پہلے ہی کرویشیا میں ہیں انہیں فوراً وہاں پناہ کی درخواست دینا ہوگی، ورنہ انہیں غیر قانونی پناہ گزین قرار دیا جائے گا. برطانیہ میں حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے نئے سربراہ جیرمی کوربن نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد کی توثیق کی ہے جس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی. چلی میں حکام نے 8.3 شدت کے زلزلے کے بعد ساحلی علاقوں میں رہنے والے 1,000,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے 14 سالہ مسلم بچے احمد کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی ہے جسے اسکول میں اپنا بنایا ہوا کلاک لے کر جانے پر گرفتار کیا گیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ میں بلدیاتی انتخابات نے ایک بار پھر تمام مخالفین کو سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے. 10 جماعتوں اور شخصیات نے مل کر لاڑکانہ عوامی اتحاد کے نام سے ایک الائنس تشکیل دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل.
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے شیبہ احمد کو آج انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا اور مزید تفتیش کے لیے ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر حوالے کرنے کی درخواست کی. عدالت نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ملزم کو 30 روز کے لیے سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا. عدالت میں ملزم شیبہ نے خود پر عائد الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ وہ ڈیفینس میں اپنی رہائش گاہ پر قرآن کا درس دیتے تھے اور یہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ اس میں کون کون شریک ہوتے رہے ہیں. یاد رہے کہ شعبہ انسدادی دہشت گردی کے ایس ایس پی نوید خواجہ نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ سفرا واقعے میں گرفتار ملزم سعد عزیز اور اظہر عشرت کے انکشافات کی روشنی میں شیبہ احمد کو شہر کے پوش علاقے ڈیفینس سے گرفتار کیا گیا ہے. رواں سال مئی میں اسماعیلی برادری کی بس پر حملے کے نتیجے میں خواتین سمیت 45 افراد ہلاک ہو گئے تھے. پولیس نے واقعے میں ملوث ہونے کے الزام میں طاہر حسین مناس، سعد عزیز، محمد اظہر عشرت اور حافظ ناصر حسین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور ان کا تعلق داعش یا دولت اسلامیہ سے ظاہر کیا تھا. ایس ایس پی خواجہ نوید نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار ملزم شیبہ احمد بینکار اور تاجر ہے اور اپنا تعلق تنظیم اسلامی سے ظاہر کرتا ہے. ملزم پاکستان اور پڑوسی اسلامی ممالک میں کیمیکل کا کاروبار کرتا ہے اور بیرون ملک سے آنے والی رقوم پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت میں استعمال کی جاتی تھی. ایس ایس پی نوید خواجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزم کا ڈیفینس میں ایک لیکچر سینٹر قائم تھا جہاں وہ درس بھی دیتا تھا. سفورا واقعے میں گرفتار سعد عزیز اور دیگر ملزمان اس میں شریک ہوتے رہے ہیں. ملزم نے ان کی ذہنی تربیت کے علاوہ مکمل مالی معاونت بھی کی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم شیبہ احمد کراچی سے باہر بھی دہشت گردوں کی معاونت کرتا رہا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے لاہور میں ایک ہسپتال پر چھاپا مارا تھا جہاں سے گرفتار ملزم حسن ظہیر نے انکشاف کیا تھا کہ شیبہ احمد نے لاہور میں زخمی دہشت گردوں کے علاج کے لیے ایک ہسپتال کی مالی معاونت کی تھی. ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی.
افغان طالبان کے قریب سمجھے جانے والے اکوڑا خٹک کے مولانا سمیع الحق کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے رہنما ملا عمر کے بیٹے اور بھائی نے بھی ملا اختر منصور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے مولانا سمیع الحق کا کہنا ہے کہ افغان طالبان متحد ہو گئے ہیں اور مذاکرات کے لیے افغان حکومت کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. تاہم اس سلسلے میں انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا کہ اگر افغان طالبان متحد ہیں تو ابھی بھی طالبان کے بعض دھڑوں کی جانب سے ملا اختر کے خلاف یا ان سے علیحدگی کے بیانات سامنے کیوں آ رہے ہیں. ہماری ساتھی انعام عباسی نے سب سے پہلے ان سے یہی پوچھا کہ کیا ملا اختر منصور کی قیادت اب متنازع نہیں رہی.
ملا عمر کے بیٹے نے اور بھائی نے بھی بیعت کر لی ملا اختر منصور سے اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم کسی قیمت پر بھی طالبان میں تفریق یا دربندی برداشت نہیں کریں گے. اشرف غنی کے لوگوں میں نے سمجھایا کہ اگر ان میں دربندی پیدا ہو گئی پھر خون خرابہ اور بڑھ جائے گا افغانستان میں.
یہ مصدقہ خبر ہے کہ انہوں نے بھی بیعت کر لیا.
جی پہلے سے مجھے معلوم تھا. اسی دن جب ہم نے اعلان کیا تھا ان کی تائید کا دوسرے دن ان سے مشاورت رہی تو وہ بالکل مطمئن ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اس وقت ساری محنتوں پر پانی پھیرنا ہے. اختلاف کیا.
پاکستان میں جو افغان سفیر ہیں انہوں نے مذاکرات کے سلسلے میں آپ سے مدد مانگی، تو آپ مذاکرات کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ پتہ ہے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟
لیکن میرے خیال میں عملاً کسی جانب سے گویا گرم جوشی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے. خوب ہم خبریں آ رہی ہیں اور جب تک گویا سرمہری ختم نہ ہو تو سنجیدگی سے کچھ لوگ بات کریں گے طالبان کے ساتھ بھی، جیسا کہ اشرف غنی صاحب کے محترم جانان صاحب سفیر افغانستان جہاں میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے انتہائی عزم اور خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے بعد مکمل خاموشی ہے.
تو ان ناراض طالبان کا کیا ہوگا جو آپ کہتے ہیں کہ وہ داعش کے ساتھ بیعت کر چکے ہیں؟ ان پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے، تو ان کو کیسے مذاکرات کی میز پہ لایا جائے گا یا ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا؟
مزاحمت داعش کی صرف طالبان ہی کر رہے ہیں، طالبان کے نام سے کوئی ایک طالب ایسا نہیں معلوم ہوا کہ وہ طالبان کی تحریک سے الگ ہوا ہو، کوئی الگ راستہ اختیار کرتا ہو. باقی اور کئی طاقتیں ہیں، تخریب کار ہیں، دہشت گرد ہیں یا طالبان سے جو ناراض تھے الگ ہو گئے ہیں، تو ان کو کوئی بھی دوسری جگہ ملے گی تو وہ متبادل راستہ ڈھونڈ لیں گے.
یہ تھے مولانا سمیع الحق جو ہماری ساتھی رم عباسی سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھنے سے پہلے ذکر مسئلہ کشمیر کا. برطانوی پارلیمان میں ایک تحریک جمع کرائی جائے گی جس پر کچھ رکن پارلیمان نے دستخط کر دیے ہیں، جن میں پارٹی کے رہنما جیرمی کوربن بھی شامل ہیں، لیبر پارٹی کے رہنما. تحریک میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کیا جائے، اور پاکستان کی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ 1947 یعنی 1947 کی سرحدی پوزیشن پر واپس جائے. اس موشن کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس بارے میں ہندی سروس کے ہمارے ساتھی انوراگ شرما نے تحریک پر دستخط کرنے والے برطانوی رکن پارلیمان وریندر شرما سے بات کی اور پوچھا کہ وہ کس قسم کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کر رہے ہیں.
سر یہ بتائیے کس طرح کے ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟
دیکھیے جو ہمارے یہاں مائنورٹیز رہ رہی ہیں جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے اس میں ہندوز بھی ہیں، کشمیری احمدیہ کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، وہ جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے یا آزاد کشمیر ہے، جو بھی ٹرم لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، وہ ہمارے پاس جہاں آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہاں پر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سرکاروں کو کبھی اس پہ بھی آپ اپنے ویوز رکھیں. ہم تو جو کہتے ہیں اس میں یہ بھی نہیں کہتے کہ وہاں پر ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مائنورٹیز یہ سوچتی ہیں تو اس کا جواب تو آنا چاہیے، یہ ہم کہتے ہیں.
نہیں نہیں آپ نے اپنے ریزولوشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ریزولوشن میں یہ بھی کہا ہے کہ جو سینا ہے وہ پری اکتوبر 1947 سچویشن پہ پہنچ جائے واپس، یعنی پاکستان جو اپنے حصے کا کشمیر ہے اس کو خالی کر دے. رائٹ،
ہم جیسے کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر ڈائلگ اوپن کرنا ہے، یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم تو وی آر جسٹ آن بہاف آف اور کانسٹیچوئنٹ وی آر ریزنگ دیز پوائنٹس. اگر پاکستان کی سرکار کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی وائلیشن نہیں ہے، ہم وہاں پر سب پیسفلی چل رہا ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، تو ہم جو لوگ وہ سنگٹھن بنائے ہوئے ہیں وہ اس کو جواب مل جائے گا اور وہ اس پہ اپنا ریئیکشن کریں گے.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کاربن صاحب آئے ہیں، اب کیا کاربن کی پراتھمکتا یہ ہوگی کشمیر ایشو کے ریزولوشن پہ کام کرنا یا لیبر اس کے لیے کام کرے گی؟
اس کی یہ ہوگی جیسے ہم لوگوں نے سائن کیے ہیں، ویسے اس نے بھی سائن کیے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی آواز جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جواب دے دو. اس کے بعد ہم اس پہ کمپین نہیں کریں گے، ہم اس پہ امپوز نہیں کر رہے، نہ ہم اس پہ فرنٹ لائن پہ آ کر اس کی کوئی کمپین کر رہے ہیں. جیرمی کوربن کی یہ مین اپروچ اپنی فورن پالیسی کی نہیں ہوگی کہ ہم کشمیر کے مدعے پہ، یا وہ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر ہے یا انڈیا کا کشمیر ہے، کہ وہ اسی پہ سارا وقت لگا دے گا. وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہاں پر، کیونکہ بہت لارج نمبرز میں انڈیا پاکستان سے لوگ یہاں پر رہتے ہیں جو ہمارے کانسٹیچوئنٹس ہیں، تو ہماری ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ ہم ان کانسٹیچوئنٹس کی جو آواز ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایگری کریں.
یہ تھے برطانوی رکن پارلیمان وریندر شرما جو ہندی سروس کے انوراگ شرما سے بات کر رہے تھے. اسی موضوع پر میں نے لیبر رہنما اور کاؤنسلر مشتاق لاشاری سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ارلی ڈے موشن ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی قرارداد نہیں ہے، یہ ارلی ڈے موشن ہے. جو میں نے پچھلے 35 سال میں تقریباً کئی ڈزن میں نے موو کروائے ہیں بائی ایم پیز، آپ کسی بھی ایم پی کو جا کے کہتے ہیں کہ ارلی ڈے موشن آپ موو کر دیں پارلیمنٹ میں، اور یہ پبلسٹی کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو پبلسائز کر سکتے ہیں. جیسے اب یہ ریکارڈ میں ہے، ہینس ہارڈ کے ریکارڈ پہ آ گیا، بوب بلیک مین نے یہ موو کیا ہے اور اس کا کوئی بھی کنسٹیچوئنٹ جا کے اس کو کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی لیگل پولیٹیکل ویلیو نہیں ہے، یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ ہوتا ہے کوئی بھی آدمی اٹھ کے کر.
جی مرزا صاحب، لیکن اس میں آپ کی پارٹی کے رہنما جیرمی کوربن نے اس کی توثیق کی، تو کیا اس سے اہمیت نہیں بڑھ جاتی؟
نہیں، اصل میں اگر آپ اس کا دیکھیں تو جیرمی کوربن نے اس میں جو سائن کیے ہیں وہ 10-9 کے ہیں، اور اس کے ریزلٹ نکلے ہیں 12-9 کو, تو اس وقت وہ لیڈر آف دا لیبر پارٹی نہیں تھا بلکہ ایک آرڈری ایم پی کے طور پہ اس نے سائن کی.
لیبر پارٹی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیریوں کا بڑا ووٹ بینک ہے اور ان کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ پارٹی اپنی پالیسی میں کشمیر کے معاملے کو شامل کرے, تو اس میں لیبر پارٹی کا کیا موقف ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ لیبر پارٹی کا اسٹینڈنگ جو موقف ہے وہ وہی ہے جو لیبر پارٹی نے 1995 میں اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا آن دا ریزولوشن آف کشمیر, اور وہ برائٹن میں اس وقت ہمارے جو سر جیرلڈ کافمین ہے وہ شیڈو فارن سیکرٹری تھے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی لیبر پارٹی حکومت میں آئے گی وہ کشمیر ایشو کو کشمیریوں کی مرضی کے مطابق اور یونائٹیڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق حل کرانے کی کوشش کرے گی. آج بھی لیبر پارٹی کا وہی سٹینڈ ہے.
تو یہ دونوں طرف کے کشمیریوں کی بات کی جا رہی ہے یا صرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی؟
دونوں کشمیریوں کے. جب لیبر پارٹی نے وہ ریزولوشن جو لائے تھے اس میں 15 ملین کشمیریوں کی بات کی تھی, اس میں صرف جو کشمیر چائنا کے انڈر ہے اس کی بات نہیں ہوئی تھی, باقی جو انڈیا اور پاکستان کا گلگت بلتستان انکلوڈیڈ اس پہ بات ہوئی تھی اور وہ ریزولوشن میں شامل تھا, اور وہ دونوں طرف کے کشمیریوں کی بات کرتے ہیں اور وہ ریزولوشن 1948 کی بیس پہ بات کرتے ہیں.
یہ تھے لیبر رہنما اور کونسلر مشتاق لاشاری. ان سے بات کرنے کے بعد میں نے یہاں برطانیہ میں ہی کشمیری دانشور سردار آفتاب خان سے بات کی اور ان کا رد عمل معلوم کیا.
دیکھیے, ہمیں پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں جو انسانی حقوق ہیں اور جو سیاسی کارکنان ہیں ان کی گرفتاری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر یقیناً تشویش ہے. جیسے بابا جان, کرنل نادر حسین اور ہزار خیال اور ہزار آزادی جو رائے کی آزادی پہ پابندی ہے جیسے سعید اسد کی کتابوں پہ ریسنٹلی لگی ہے, لیکن جو ارلی ڈے موشن 393 برطانی پارلیمنٹ میں نو ممبران پارلیمنٹ نے پیش کی ہے اس کے جو بیشتر کانٹینٹ ہیں ہمیں اس سے مکمل اتفاق نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہندوستان اور پاکستان دونوں جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں جو اکتوبر 1947 کی پوزیشن ہے اس پہ وہ چلے جائیں اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق رائے دہی, جو حق خود ارادیت ہے وہ دیں. اور جو دونوں ممالک جو ہیں وہ اب تک یہ اپنا فرض اور ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے ہیں
جی,
لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ممبران پارلیمنٹ جو کشمیر کے بنیادی مسئلے کے بنیادی فریق وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کرنے کے بجائے اس کے دو جو ایکسٹرنل فریق ہیں ہندوستان اور پاکستان اس میں ایک کے دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ بنے.
اچھا یہ بتائیں آفتاب صاحب, اس میں تو آپ کے جو پارٹی رہنما ہیں جرمی کوربن, انہوں نے اس کی توثیق کی ہے؟
جرمی کوربن جو ہیں انہوں نے اس کی توثیق کی ہے. جیسے میں نے کہا کہ بحثیت ممبر پارلیمنٹ, ہر ممبر آف پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ارلی ڈے موشن پہ سائن
کر سکتا ہے. اگر پارٹی کے رہنما کسی موشن کی توثیق کرتے ہیں تو کیا یہ پارٹی کی ایک طرح سے پالیسی نہیں ہو جاتی؟
میرے خیال میں اس کا جواب تو لیبر پارٹی دے سکتی ہے. میں چونکہ لیبر پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, میں برطانوی کشمیری شہری ہوں اور برطانوی کشمیری شہری کی حیثیت سے میں نے جیسے عرض کیا کہ مجھے اس کے کنٹینٹ سے اتفاق نہیں ہے. اور ہم جو تمام جو ایس این پی ہے, لیبر پارٹی ہے, کنزرویٹو ہے اور ڈی یو پی کے جو ممبران ہیں جنہوں نے اس پہ سائن کیے ہیں, ہم بحثیت برطانوی کشمیری اپنے موقف سے ان کو آگاہ کریں گے اور ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس ارلی ڈے موشن میں امینڈمنٹ کریں
جی,
جو کشمیریوں کے جو رائے ہے یا ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی سپورٹ کرے, نہ کہ وہ اس کے مسئلہ کشمیر کے ایک فریق کے دوسرے کے پروپیگنڈے کا حصہ بنے.
یہ تھے برطانیہ میں کشمیری دانشور سردار آفتاب خان. ادھر پیغمبر اسلام کے بچپن پر بننے والی ایرانی فلم کچھ دن پہلے ایران اور کئی دوسرے ملکوں میں ریلیز کر دی گئی ہے, لیکن بھارت میں اس فلم کے ریلیز سے پہلے ہی ایک سنی سخت گیر تنظیم نے فلم کے ایرانی ہدایت کار مجید مجیدی اور فلم کے بھارتی موسیقار اے آر رحمان کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا ہے. رضا اکیڈمی نامی اس تنظیم نے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلم پر پابندی عائد کرے. دلی سے شکیل اختر.
پیغمبر اسلام کے بچپن پر بننے والی فلم محمد ایران کی سب سے مہنگی فلم ہے۔ اس پر تقریباً $4 کروڑ صرف ہوئے ہیں، لیکن بھارت میں ریلیز ہونے سے پہلے ہی بعض سختگیر سنی تنظیمیں اس فلم کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ممبئی میں واقع رضا اکیڈمی نام کی ایک سنی تنظیم نے محمد خدا کے پیغمبر نام کی فلم کے ہدایت کار مجید مجیدی اور اس کے بھارتی موسیقار اے آر رحمان کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ تنظیم کے رہنما محمد سعید نوری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس فلم سے اسلام کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ مولانا نوری نے کہا کہ معروف بالی ووڈ موسیقار اے آر رحمان نے اس فلم میں موسیقی دے کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور وہ اس کے لیے معافی مانگیں۔ تنظیم نے وزارت داخلہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس فلم کو بھارت میں ریلیز نہ ہونے دے اور اس پر پابندی عائد کر دے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی پر بننے والی فلم محمد 3 حصوں میں مکمل ہوگی۔ ریلیز ہونے والی فلم اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام کی پیدائش سے ان کے شام کے پہلے دورے تک کے واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے جب ان کی عمر 12 برس کی تھی۔ ایران میں اس فلم کی زبردست ستائش کی جا رہی ہے۔ مجیدی کا کہنا ہے کہ وہ اس فلم کے ذریعے اسلام اور پیغمبر اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے علماء سے صلاح مشورے کے بعد متفقہ پہلوؤں کی بنیاد پر یہ فلم بنائی ہے۔ اس کا مقصد اسلام کا اتحاد بھی ہے، لیکن رضا اکیڈمی کے سعید نوری کا کہنا ہے کہ وہ بھارت میں اس فلم کی نمائش روکنے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائیں گے۔ ماضی میں یہ تنظیم بعض دوسرے معاملات پر پرتشدد مظاہرے بھی کر چکی ہے اور سیکیورٹی ادارے اس تنظیم کو ایک سختگیر ادارہ تصور کرتے ہیں۔ موسیقار اے آر رحمان نے رضا اکیڈمی کے فتوی کے جواب میں کہا ہے کہ وہ روایت اور معقولیت پسندی کے ملے جلے راستے پر گامزن ہیں۔ ان کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں مشرق بھی ہے اور مغرب بھی۔ رحمان نے کہا کہ ایک ایسی فلم جس کا مقصد انسانیت کو متحد کرنا، غلط فہمیوں کو دور کرنا، اسلام کی رحم دلی اور اس کی انسانیت کو اجاگر کرنا ہے، ایسی فلم میں کام نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بالی ووڈ کے مشہور موسیقار اے آر رحمان تمل ہندو تھے اور چند برس قبل انہوں نے اسلام مذہب قبول کر لیا تھا۔ رحمان کے خلاف فتویٰ جاری کیے جانے کے بعد سختگیر ہندو تنظیم وشو ہندو پرشد نے رحمان کو دوبارہ ہندو مذہب قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ وہ رحمان کو پورے وقار کے ساتھ ہندو دھرم میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ بقول اس کے انہیں مسلم شدت پسندوں سے مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
بھارت سے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد بلوچستان میں بھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت کاروائیاں جاری ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بلوچستان میں نہ صرف سرچ آپریشنز میں 200 سے زائد عسکریت پسندوں اور شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ گزشتہ 9 ماہ کے دوران 8,000 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد اس کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری تھیں، لیکن گزشتہ سال پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد ان میں تیزی آئی ہے۔ سرکاری حکام ان کو سرچ آپریشنز کا نام دے رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے ذرائع کے مطابق 16 دسمبر 2014 سے لے کر 15 ستمبر 2015 تک 9 ماہ کے دوران انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر 1800 سے زائد ٹارگیٹڈ آپریشن کیے گئے، جن کے دوران 8,300 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران اس سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں پہلے نمبر پر ہے اور گرفتار افراد کے حوالے سے قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔
ہے اس کے مطابق ہم ان کو ٹرائل کر لیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان میں جو ہماری جو پرفارمنس تھی، میں سمجھتا ہوں اس وقت بقول میڈیا والوں کے ہم لوگ ٹاپ پہ ہیں۔
ان افراد کی گرفتاری کے حوالے سے میڈیا کو جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، ان کے مطابق ان میں سے زیادہ تر کا تعلق کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں سے ہے، جبکہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کا تعلق مذہبی شدت پسند تنظیموں سے بھی ہے۔ 9 ماہ کے مختصر وقت میں بلوچستان میں لوگوں کی سب سے بڑی گرفتاری ہے۔ لوگوں کے اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے حوالے سے کیا قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، یہ سوال پوچھا میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بلوچستان شاخ کے سربراہ طاہر ایڈوکیٹ سے۔
یہاں پہ ایسا ہے کہ یہ جو 8,000 کا ذکر آج اخبار میں آیا ہے، یہ تو کسی بھی جگہ کوئی تفصیل اس کی جاری نہیں کی گئی کہ کون کس مقدمے میں، کون سا آدمی ہے، کون سی بلدیت ہے، کس قوم کا ہے، کہاں سے اریسٹ ہوا، کس مقدمے میں اس کو، یا جو اس کے لیے ایک تقاضے ہوتے ہیں قانونی وہ پورے کیے گئے یا نہیں، یہ کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کسی چیز کی۔
محکمہ داخلہ کے ذرائع کے مطابق 9 ماہ کے دوران ان کارروائیوں میں عسکریت اور شدت پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 204 افراد ہلاک اور 29 زخمی ہوئے، جبکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بلوچستان میں کام کرنے والی 2600 سے زائد NGOs کی رجسٹریشن بھی معطل کی گئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ حکومت مزید تعلیمی اور طبی سہولیات مہیا کرا کر سماجی ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے. صوبے کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے حلقے تربت میں ایک نئی یونیورسٹی کا قیام اس جانب ایک قدم ہے. ہمارے نامہ نگار شازیب جیلانی نے اسی ہفتے اس نئی یونیورسٹی کا دورہ کیا اور طالب علموں سے بات کی.
اس وقت ہم یونیورسٹی آف تربت میں موجود ہیں. یہ یونیورسٹی ابھی 2 سال ہوئے ہیں قائم ہوئی ہے. 500 اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں. یہاں پہ بلوچی میں ماسٹرز ہوتا ہے, انگریزی میں ماسٹرز ہوتا ہے, اور بھی کئی ڈسپلن ہیں. یہاں پہ میں کچھ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ موجود ہوں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام اور آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟
جی میرا نام ہانی عبد الرشید ہے اور میں یہاں کامرس ڈپارٹمنٹ میں ہوں, بی کام سیکنڈ.
میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا ایریا کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن سب سے پسماندہ صوبہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں بڑے وسائل ہیں, منرلز ہیں, ہر طرح سے یہ مالا مال ہے, لیکن یہاں کے لوگ ہمیشہ سے پسماندگی کا شکار رہے ہیں. کیوں؟ آپ کامرس پڑھ رہی ہیں, مجھے ذرا سمجھائیں گی کہ ایسا کیوں ہے؟
سر وہ تو صاف ظاہر ہیں, اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں اتنے سے ریسورسز ہیں, اگر ہم انہیں میئر کریں تو یہاں بلوچستان کے جو صوبے میں ہیں وہاں اتنی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ ہم اسے امیجن ہی نہیں کر سکتے. لیکن وائی وی آر سو بیکورڈ, یہ گورنمنٹ نگلیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں یہاں کے انسٹیٹیوشنز اور باقی پروونس کے انسٹیٹیوشن میں کتنے زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہاں ہم دیکھیں بلوچستان میں یہ جو تربت یونیورسٹی ہے یہ پہلا یونیورسٹی ہے آفٹر کوزدار اینڈ کوئٹہ. تربت ایک اتنا بڑا شہر ہے, یہاں لاکھوں کے حساب سے طلباء اینڈ طالبہ موجود ہیں, لیکن بہت ہی انفارچونیٹ کی بات ہے کہ یہاں اتنے سالوں کے بعد اب جا کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف یونیورسٹی اسٹیبلش ہوا ہے. آپ اس یونیورسٹی کو دیکھ سکتے ہیں, یہ اتنا چھوٹا یونیورسٹی ہے کہ ہم اسے ایک یونیورسٹی نہیں کہہ سکتے.
یہ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے, مطلب یہ سیاسی مسئلہ ہے یا یہ فوجی مسئلہ ہے, کیوں بلوچستان پیچھے؟
یہ سیاسی مسئلہ ہے. بلوچستان تو مالا مال ہے, مگر جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے بلوچستان کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان ایک ملک ہے, میں اس کا قبضہ کروں گی. مگر آپ اسے قبضہ کرو, مگر اس کے پسماندگی اور اس کے پیچھے جانے سے روکو.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں پچھلے 2 سال میں. آپ یہاں پہ پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں؟
سر اگر سیکیورٹی کے معاملے میں دیکھا جائے تو حالات کچھ بہتر ہیں. بیفور اٹ واز اے ٹائم, ایک وقت تھا کہ بہت سے بلوچ مر رہے تھے, وہ انٹیلیجنس کے ذریعے مار گئے تھے, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. ہمیں بھی ٹیلنٹ ہے. اگر آپ یونیورسٹی کے حوالے سے دیکھیں, پورے تربت میں صرف ایک یونیورسٹی ہے. اگر پورے بلوچستان کی تعداد لگا دی جائے, اگر پنجاب کو تو دیکھیں, مینس بہت سے یونیورسٹی پنجاب میں ہیں, مگر
پنجاب کی آبادی بھی بہت ہے نا, یہاں کی آبادی تو بہت کم ہے.
مگر یہاں ہر علاقے میں ایک یونیورسٹی ہو سکتا ہے, وہاں بھی طلبہ ہے بلے کہ وہ بھی پڑھ سکیں.
مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ یونیورسٹیوں کا نہ ہونا ہے یا اسکولوں کا نہ ہونا ہے؟ مطلب جب اسکول ہی نہیں جائیں گے بچے تو پھر یونیورسٹی تو پھر بات کی بات ہے.
سر یہاں مسئلہ ایجوکیشن کا ہے, کمپلیٹلی ایجوکیشن ہو, چاہے اسکولز ہو, کالجز ہو, انسٹیٹیوشنس ہو, ہر ایک سیکٹر میں ہم بیکورڈ ہیں. کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو جی ڈی پی ہیں وہ پن کے بجائے ویپن پہ زیادہ یوز ہو رہا ہے.
اس لیے
یس سر. سر اگر ہم یہاں دیکھیں تو آپ کو یہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ, قدم بائی قدم فوجی جو ہے نظر آئیں گے, آپ کو سیکیورٹی نظر آئے گی, لیکن یہاں بہت ہی کم آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نظر آئیں گے.
فوج کے بارے میں کیا سینٹیمنٹ ہے یہاں پہ؟
فوج کے بارے میں نظر یہ ہے کہ فوج پہلے تو وہ ہم اسٹوڈنٹوں کو بہت بے عزت کرتا تھا, اگر ہم رستے میں جاتے تھے وہ ہمیں مار دیتے تھے, لیکن اب کچھ چینجز آئے ہیں.
لیکن ہم جب بھی جا رہے ہیں اور اس طرح ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وی آر نیکسٹ ٹو نتھنگ ان فرنٹ آف دیم, ہم نہیں کہہ سکتے کہ اچھے ہوئے ہیں.
یہ تھے ہمارے نامہ نگار شازیب جیلانی جو تربت میں نئی یونیورسٹی کے طالب علموں سے بات کر رہے تھے. انسداد بدعنوانی کی سرکاری ادارے نیب نے طلبہ کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحت کام کرنے والے خود مختار تعلیمی ادارے کامسیٹس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. کامسیٹس کے لاہور کیمپس کی انتظامیہ پر الزام ہے کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی منظوری کے بغیر ہی دوہری ڈگری پروگرام شروع کیا اور تعلیم مکمل کر لینے والے طلبہ کو 1.5 برس گزر جانے کے باوجود ایک بھی تصدیق شدہ ڈگری جاری نہیں کی گئی. اسلام آباد سے آصف فاروقی.
انسداد بدعنوانی کے ادارے نیب کے لاہور کے ترجمان جہازیب ازبت نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں کام سیٹس کے خلاف شکایات ملی ہیں اور ان پر ابتدائی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے اس کارروائی کی تفصیل بتانے سے انکار کیا، تاہم نیب کے بعض حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ نیب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر احترام ڈار نے آج شکایت کنندہ اور کام سیٹس کے حکام سے انٹرویو کیے اور دستاویز قبضے میں لی ہیں۔ اس تفتیش کے سلسلے میں نیب حکام سے ملاقات کرنے والے کام سیٹس طلباء کے نمائندے یاسر صدیقی نے بی بی سی کو بتایا کہ دوہری ڈگری پروگرام کے نام پر 3,000 طلباء سے اربوں روپے وصول کیے گئے ہیں۔
تو ہم نے ساری ڈیٹیلز انہیں پرووائڈ کر دی کہ کس طرح سے یہ پروگرام شروع ہوا، آج سے یعنی کہ 2010 میں اس پروگرام کو شروع کیا گیا اور اس وقت یہ ایڈورٹائز کیا گیا کہ یہ اسٹوڈینٹس کو 2 degrees ایوارڈ کریں گے جو کہ انڈیپینڈنٹلی اکریڈیٹڈ ہوں گی اپنی ریلیونٹ ایجنسیز کے ساتھ۔ 2014 میں جب پہلا بیچ پاس آؤٹ ہوا تو اس کے بعد یہ ریویل ہوا کہ ان کے پاس اپروولز نہیں ہیں، نہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، نہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا، نہ ہی آئی ای ٹی کی اکریڈیٹیشن ہے فار لینکاسٹر یونیورسٹیز ڈگری۔
نیب کو ملنے والی شکایت میں ان طلباء نے موقف اختیار کیا ہے کہ سن 2010 میں اس دوہری ڈگری پروگرام کے تحت کام سیٹس لاہور میں داخلہ لینے والے طلباء کو بتایا گیا کہ انہیں کام سیٹس کے علاوہ برطانیہ کی لینکاسٹر یونیورسٹی کی ڈگری بھی دی جائے گی، لیکن اپریل سن 2004 میں 4 سالہ ڈگری پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے والے طلباء کو ابھی تک کام سیٹس کی ڈگری جاری نہیں کی گئی۔ ان طلباء کو ابتدائی طور پر لینکاسٹر یونیورسٹی کی ڈگری جاری کی گئی تھی، جس کی تصدیق سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ دوہری ڈگری پروگرام شروع کرنے سے قبل اس ادارے سے باضابطہ اجازت نہیں لی گئی تھی، لہٰذا یہ پروگرام غیر قانونی ہے۔ محسن الیاس اس دوہری ڈگری پروگرام سے متاثر ہونے والے 3,000 طلباء میں شامل ہیں۔
مطالبہ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ اوریجنل کمٹمنٹ تو پوری کرنی چاہیے تھی، کمٹمنٹ تو مسٹ بی آنر ہونا چاہیے تھا، مگر اب جو حالات ہیں اس کے مطابق تو یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے تھوڑی یہ سولوشن تھوڑی پرووائڈ کریں گے، ہم سولوشن دیں گے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ آپ ہمیں کام سیٹس کی ڈگری دیں جسے ایچ ای سی اور پی ای سی مان رہی ہے، اور جو آپ نے ہم سے ایکسٹرا پیسے لیے ہیں وہ ہمیں واپس کریں۔
کام سیٹس لاہور میں دوہری ڈگری پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر ایم اے فاروقی نے بی بی سی کے بار بار رابطہ کرنے کے باوجود اس بارے میں کوئی بات کرنے سے انکار کیا، تاہم ان کے قریبی ذرائع نے تصدیق کی کہ نیب لاہور کے حکام نے ڈاکٹر صدیقی سے دوہری ڈگری سے متعلق دستاویز طلب کی ہیں۔ کام سیٹس نے نیب کے سامنے موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی زبانی منظوری کے بعد اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، تاہم بعد ازاں اسے ڈگری جاری کرنے کی تحریری اجازت نہیں دی گئی۔ کام سیٹس کے مطابق انہیں پاکستان میں غیر ملکی معیار کی تعلیم فراہم کرنے سے روکنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لینکاسٹر یونیورسٹی کے ترجمان وکٹوریا ٹائرل نے بی بی سی کے سوالوں کے جواب میں تصدیق کی کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ جمعرات کے روز نیب نے کام سیٹس کے معاملات میں تفتیش شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لینکاسٹر یونیورسٹی کے علم میں کام سیٹس میں بدعنوانی کا کوئی واقعہ نہیں ہے، البتہ پاکستانی بینکس کے مشورے پر کام سیٹس کے ساتھ مالیاتی بندوبست پر نظر ثانی کی جا رہی ہے اور انہیں مزید بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یونیورسٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انہیں پچھلے سال معلوم ہوا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن دوہری ڈگری پروگرام کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یونیورسٹی کو اس پروگرام کے بارے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحفظات کا علم نہیں تھا۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
مہاتما گاندھی کو دنیا نوآبادیاتی نظام کے مخالف مذہبی مفکر، علمیت پسند اور ایسے بنیاد پرست کے طور پر جانتی ہے جنہوں نے عدم تشدد پر یقین رکھتے ہوئے مؤثر طریقے سے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ انہیں ایک دانا سیاسی مدبر اور ہندو مذہبی جذبات ابھارنے والی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن کیا ہندوستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما متعصب بھی تھے؟ جنوبی افریقہ میں گزرنے والے گاندھی جی کے شب و روز اور ان کے اتکام پر سامنے آنے والی ایک نئی متنازع کتاب کے مصنفین کا کچھ ایسا ہی کہنا ہے۔ جنوبی افریقہ، افریقی ماہرین تعلیم اشون ڈیسائی اور غلام واحد نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے جنوبی افریقہ میں گزارنے والے گاندھی جی کے پیچیدہ زندگی پر 7 سال تحقیق کی ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہتے تھے تو آئیے bbcurdu.com پر۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کی آج کے ایڈیٹر تھیں مہپارا صفدر اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام یہاں لندن میں دیے سٹیورٹ ولیز نے، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے۔ اب یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نخبت ملک کے زبانے۔
ہنگری میں سربیا کی سرحد پر پناہ گزینوں کے ساتھ لڑتے ہوئے پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ ایسا رویہ ناقابل قبول ہے۔ کرویشیا کا کہنا ہے کہ وہ پناہ گزین جو پہلے ہی وہاں ہیں انہیں فوراً کرویشیا پناہ کی درخواست دینا ہوگی، ورنہ انہیں غیر قانونی پناہ گزین قرار دیا جائے گا۔ برطانیہ میں حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے نئے سربراہ جیرمی کوربن نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد کی توثیق کی ہے، جس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ چلی میں حکام نے 8.3 شدت کے زلزلے کے بعد ساحلی علاقوں میں رہنے والے 10,00,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ امریکہ کے صدر نے 14 سالہ مسلم بچے احمد کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی ہے، جس اسکول میں اپنا بنایا ہوا کلاک لے جانے پر گرفتار کیا گیا تھا۔